اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، سورہ آل عمران کی آخری آیت کے جس کا نمبر 200 ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہے، اے ایمان لانے والوں، انفرادی زندگی میں صبر کرو، اجتماعی زندگی میں صبر کرو اور رابطہ برقرار کرو. یہ آیہ مجیدہ انسانی حیات کے تین پہلوؤں اور مرحلوں کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرا رہی ہے کہ ایک انسان کی انفرادی زندگی ہے، ایک انسان کی اجتماعی زندگی ہے اور ایک انسان کی بین الاقوامی زندگی ہے. یہ بین الاقوامی زندگی کہ جسے بہت کم ہم نے سنا ہے اور اس پر گفتگو کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک وہ مرحلہ پیش نہیں آیا تھا کہ جس میں ہمیں انٹرنیشنل لیول پر جا کر سوچنے کی اور اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اب اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ اب وہ زمانہ قریب آ رہا ہے کہ جب بین الاقوامی سطح پر، پوری دنیا کی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر ہم ایک ایسی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جسے آئمہ تحریر نے دعا افتتاح میں فرمایا تھا، اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ، اے اللہ ہم ایک ایسی عالمی حکومت کی آس لگائے بیٹھے ہیں کہ جو اسلام اور اہل اسلام کو عزت و سربلندی عطا کرے گی. یہاں پہ ایک ضمنی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب، آپ نے جو بیان فرمایا انسانی حیات کے تین مرحلے ہیں، ایک انفرادی، معلوم ہے انسان کی انفرادی انڈیویجول لائف ہوتی ہے، اس میں کھاتا ہے، پیتا ہے، زندگی، گھر بار، آرام، آسائش، گھومنا پھرنا ہے اور بھی بچے ہیں اس کے. ایک اجتماعی زندگی ہے، اس کی سوشل لائف ہے، جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے، جس فلیٹ میں وہ رہتا ہے، اس فلیٹ میں رہنے کے آداب ہیں، جس محلے میں رہتا ہے اس محلے میں رہنے کے کچھ اصول و قوانین ہیں، جس شہر اور جس ملک میں رہتا ہے یقیناً کوئی نہ کوئی ایسے قواعد اس پہ لاگو ہوتے ہیں کہ جو اسے اجتماعی زندگی سے جوڑتے ہیں. لیکن یہ بین الاقوامی زندگی کہاں سے آ گئی؟ ایدان گرامی، اس کا جواب یوں دوں گا کہ اہل بیت کی ڈکشنری میں یہ انٹرنیشنل لیول والی لائف کہ جس کو ہم نے بہت کم سنا ہے موجود ہے، لیکن اس کو اب تک کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ کیونکہ اب تک وہ مرحلہ سامنے نہیں آیا تھا. ائمہ نے اپنے ارشادات میں اس اہم ترین عنصر یا فیکٹر کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرایا ہے کہ زندگی کا ایک اور پہلو ہے. انفرادی زندگی بہت اچھا، اجتماعی زندگی بہت اچھا، لیکن ایک اور تمہیں لیول تک پہنچنا ہے، اور جو صرف اور صرف صرف اور صرف ولایت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے زمرے میں ہی آپ کو مل سکتی ہے. وہ ولایت امام عصر علیہ السلام کے توسط سے آپ کو ملے گی، اس کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گی. کیونکہ 11 ائمہ خداوند عالم نے دیے اور اب جو 12 امام ہیں خدا نے اسے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، اور جب طلب بڑھ جائے گی، جب پیاس بڑھ جائے گی، جب تشنگی امامت ہمارے اندر ایجاد ہوگی، صرف امام زمانہ کا نام گھروں میں لگا لینا کافی نہیں ہے، صرف الاجل کہہ دینا کافی نہیں ہے، صرف نماز کے بعد قبلہ رخ السلام علیک یا صاحب الاصل والزمان زیارت پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ پیاس، وہ تشنگی جو ولایت کی ہے، خصوصاً امام زمانہ کی ہے، جب تک کہ وہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو، بیدار نہ ہو، خداوند عالم وقت ظہور کی اجازت نہیں فرمائے گا. لہذا اس لیول کے لیے کہ تمہارا امام ایک عالمی امام ہے، پوری دنیا کا امام ہے، السلام علیک یا امام ال انس والجان، تمام جن اور انسانوں کا امام ہے. لہذا جب ہم کہتے ہیں تمام انسانوں کا امام ہے تو کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، اور مشرق سے مغرب اور مغرب سے شمال جنوب تک جہاں جہاں انسان ہیں اور جہاں جہاں اجنہ ہیں، سب پر ہمارے امام کی حکومت ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ہمیں اس مرحلے کے لیے تیار ہونا ہے عزیزان گرامی کہ جو عالمی سطح کا مرحلہ ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، کیا کام کرنا؟ انفرادی زندگی میں صبر کرو، मुश्किलात आती हैं, परेशानी आती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उन सब को तुम्हें फेस करना है, सब्र करना है। और फिर कहा इसबिरु वसाबिरु, साबिरु यानी मिलजुल कर सब्र करो। ये वही सब्र है, ये वही हक की तलकीन है जैसे सूरह वल असर में कहा, वल असर इंदल इंसान लफी खुस्र इल्ल लदीना आमनू वामिल सालिहात व तवासव बिल हक। तवासव यानी माशरे का हर फर्द एक दूसरे को क्या करे, नसीहत करे, समझाए, हक बात पे कायम रहने की तलकीन करे। यानी हक बात पे कायम रहना और हक बात पे डट जाना और सब्र के साथ इस राह को तय करना, ये एक किस्म के आपस में मुआमले के जरिए से मुमकिन है। यानी ऐसा नहीं कि तने तना मैं कह दूं बस मैं अच्छा हूं काफी, नहीं, तुम अच्छे हो, तुम्हें दुनिया को अच्छा बनाना है, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाना है, तुम्हें नसीहत करनी है कि देखो ये हक का रास्ता है, ये बगैर सब्र के तय नहीं हो सकता। तो सोसाइटी लेवल पर जाके हमें सोचना है। उसी तरीके से इस आय मजीदा में भी जो दूसरा पहलू हमारी जिंदगी का बयान किया गया वो ये है कि अपनी सोसाइटी में निकलो और साबिरू और मिलजुल के सब्र करो। यानी इस वक्त जो मिन हैसुल कौम तुम्हें मुश्किल का सामना है उसके लिए तुम्हें दर हकीकत एक हिकमत अमली अख्तियार करनी पड़ेगी। मैं शिया हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं किसी कम्युनिटी से, किसी ख़ानदान से, किसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी एक ज़िंदगी है। मैं जहाँ जहाँ जिन पॉकेट्स में बिजी और मसरूफ़ हूँ, मैं हैसुल कौम पाकिस्तानी होने के नाते, शिया होने के नाते, या किसी जबान से ताल्लुक़ रखने के नाते, या किसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने के नाते, सब जगह मेरी एक ड्यूटी है, वो ये है कि हमें इज्तिमाई तौर पर अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने का जज्बा हो हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। और हम न सिर्फ ये कि उनको फेस करें बल्कि उनके राह हल के लिए भी मिल बैठ के सोचें। मिलके दुरूद भेजे मोहम्मद आल मोहम्मद। और तीसरा नुक्ता क्या है, वो तीसरा नुक्ता राबितु है, जिसके लिए हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, राबितु इमामकुमुल मुंतजर, तुम अपने इमाम जमाना से राबता मजबूत करो। यानी इस दौर में हमारी ड्यूटी क्या है, हम अपने इमाम जमाना से अपना राबता मजबूत करें। ये राबता, ये रिश्ता दो तरीकों से मुमकिन है अज़ीज़ान गिरामी, एक जिस्मानी तौर पर और एक रूहानी तौर पर। जिस्मानी तौर पे हमें कहा गया है कि इमाम से मुलाकात मुमकिन नहीं है, मुमकिन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ख़ास अफराद हैं जिनसे इमाम मिलते हैं, वो इमाम का काम करते हैं, इमाम के यूँ कहूँ टीम वर्क है, उस टीम वर्क के तहत अपने इमाम काम करवाते हैं, मुख्तलिफ़ जगह भेजते हैं। मसलन आपकी खिदमत वाक़ अर्ज़ करूँ, किस तरह भेजते हैं, अल्लामा मजलिसी कहते हैं, बहरुल अनवार में लिखते हैं कि मैं अय्याम बुलूग में, यानी अभी नए नए बालिग हुए हैं, हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि जनाब बुलूगत के अहकाम क्या हैं। देखें अहले बैत के दर से वाबस्ता होंगे तो बच्चा उसको पता होगा बुलूगत के अहकाम क्या, हलाल क्या है, हराम क्या है, गुसल क्या है, मुस्तहब क्या है, वज़ू कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, हमारे बच्चों को नहीं पता होता। एक एक साल दो दो साल गुजर जाते हैं, बाद में बताया जाता है। अल्लामा मजलिसी कहते हैं कि अय्याम बुलूग में, अभी मैं बालिग हुआ था, मुझे इमाम से मिलने का शौक़ था, तो मस्जिद कदीम इस्फहान में मैंने इमाम से राबता किया, तो हालत ख्वाब व बेदारी में इमाम की ज़्यारत, इमाम खड़े थे, उनके पास गया और कहा कि मौला बहुत मुश्किलात हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कोई ऐसी बुक दें मुझे कि जिस पर मैं अमल कर सकूँ। अय्याम जवानी में 14-15 साल का बच्चा इमाम से क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे एक बुक दें जिस पर मैं अमल करूँ। आज का बच्चा कहता है एप्पल दें या जी कुछ और दे दें, लेकिन तरबियत क्या है, तरबियत ये है। इमाम कहते हैं अच्छा ठीक है, हम तुम्हें किसी के ज़रिए से एक किताब भिजवाएंगे। इमाम ने किसी आलिम के ज़रिए से सहीफ़ सज्जादिया अल्लामा मजलिसी को हदिया की। मिलके दुरूद भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद। अगर जहमत ना हो थोड़ा थोड़ा आगे आगे आ जाइए, जगह है काफ़ी ताकि मोमिन आ रहे हैं। एक दफ़ा फिर मिलके दुरूद भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद। तो अर्ज़ कर रहा था इमाम से राबता दो किस्म का राबता है, एक जिस्मानी राबता है और एक रूहानी राबता है। जिस्मानी राबता हम बरकरार नहीं कर सकते, यानी अगर ये तय हो कि हर शख्स मिल रहा है तो फिर वो जो गैबत का जो तसव्वुर है वो मध्यम पड़ जाएगा, वो इतना चार्मफुल नहीं रहेगा। हर शख्स खड़ा हो जाएगा मेरी इमाम से मुलाकात हो रही है, मैं आपसे मुलाकात करा दूंगा, नहीं, بلکہ روایت میں ہے کہ جھوٹے ہیں وہ افراد جو کہتے ہیں کہ ہم امام سے ملتے ہیں یا ہم ملاقات کرا دیں گے. ہیں افراد ایسے آپ کو مل جائیں گے, ہم امام سے رابطہ کرا دیں گے آپ کا, ہمارے پاس امام آتے ہیں, آپ اپنا سندیشہ, آپ اپنی چٹھی, اپنا لیٹر جو ہمیں دے دیں, ہم ہم تک پہنچا دیں گے. آپ کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا سوال جواب کریں تو کہیں گے آپ کا عقیدہ جو ہے وہ کمزور ہے, آپ سیدزادے نہیں ہیں, یا آپ جو ہے وہ حلالی نہیں ہیں, لہٰذا آپ کو امام نظر نہیں آتے, اور اس قسم کے جذباتی جملے. تو جسمانی رابطہ جو ہے وہ امام سے ممکن نہیں ہے ہمارے لیے, یعنی ہمارے امکان میں نہیں ہے. امام کے لیے ممکن ہے امام جس سے چاہیں ملاقات کریں اور امام ملتے ہیں. دوسرا رابطہ روحانی رابطہ ہے, یعنی امام زمانہ روحانی طور پر ہم سے رابطے میں ہے اور ہونا چاہیے, اور امام اپنی طرف سے رابطے میں ہے. توجہ رکھیے گا, سورج نکلے اور میں سورج کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جاؤں, اپنے گھر کے کھڑکی دروازے بند کر دوں, توجہ رکھیے گا, تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ سورج کا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ شخص کا جو پیٹ موڑ کے بیٹھا ہے, امام آفتاب ہدایت ہے, اگر میں اس سے رابطہ نہ کروں تو امام کے آفتاب پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے, جو نقصان ہوگا وہ مجھ حقیر کو ہوگا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو ہمیں رابطہ برقرار کرنا ہے. اور دیکھیں کہ امام زمانہ اپنے اس غیبت کے دور میں ہمارے لیے وظائف مقرر کر رہے ہیں, یعنی چاہ رہے ہیں کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے, مومن کو زمانے غیبت میں کن صفات کا حامل ہونا چاہیے. اب امام خود فرما رہے ہیں, انشاءاللہ آج جو میں کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ کیا ہے, امام زمانہ علیہ السلام کی دعا ہے. دعا سے پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی, بدبختی ہم شیعوں کی یہ ہے, ہم دعا پڑھتے ہیں پڑھ کے رکھتے ہیں. دعائے تواصل پڑھ جائے گیا, انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله, بڑی مل کے خوبصورت آواز میں پڑھیں گے. یہ دعا پڑھنے کے لیے نہیں تھی, یہ دعا عمل کے لیے تھی. دعائے کمیل پڑھ ہی جائے گی, حدیث کے ساتھ پڑھ ہی جائے گی, یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے. پڑھنا مقدمہ ہوتا ہے عمل کرنے کا, سمجھنے کا. تو اہل بیت نے بڑے بڑے مطالب, اعلیٰ ترین تعلیمات کو دعاؤں میں بیان کیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, دعا پڑھی اور رکھ دی, اور لہذا ہمیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. دعا کمیل کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں, حدیث کے ساتھ کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں, اور دیگر دعائیں کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں, لیکن کوئی اثر نہیں ہے ہم پر. اثر ہے یعنی بہت معمولی, جیسا ہونا چاہیے جس کام کے لیے اہل بیت نے یہ دعائیں دی ہیں وہ نہیں ہیں. اب امام زمانہ, اس پہ میں نے ماہ رمضان سے لے کر اب تک کافی گفتگو کی ہے کہ یہ دعائیں جو ہیں یہ بوڑھوں کی طرح صرف آنسو بہا کے, ٹسوے بہا کے خدا کے سامنے ایک معمولی سی التجا پیش کرنا نہیں ہے, بلکہ ان کے پیچھے ایک معارف ہیں, ایک تعلیمات ہیں, ایک پورا مقصد ہے. یعنی در حقیقت اہل بیت ان دعاؤں کے ذریعے سے ایک کلچر کو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کلچر تم اڈاپٹ کرو, ہم فلاں کلچر, یہ کلچر, وہ کلچر, یہ برینڈ, وہ برینڈ, یہ جنس, وہ جنس, جناب یہ ٹریڈ مارک, وہ ٹریڈ مارک. امام کہتے ہیں کہ یہ چیزیں دنیا کے ساتھ ختم ہو جائیں گی, لیکن جو اصل چیز جو تمہارے ساتھ زندگی میں رہے گی, تمہاری زندگی بنائے گی, تمہارا عقیدہ بنائے گی, تمہارے ساتھ قبر میں جائے گی اور تمہارے ساتھ آخرت میں محشور ہوگی, وہ تمہارا عقیدہ ہے کہ جو تعلیمات اہل بیت کے سائے میں تمہیں اپنانا چاہیے. لہذا اہل بیت علیہ السلام دعا کے ذریعے سے کلچر دینا چاہ رہے ہیں. دعائی کلچر کیا ہوتا ہے, یعنی خود اس پہ گفتگو ہونی چاہیے مفصل کہ دعائی کلچر سے کیا مراد ہے. میں اس سے زیادہ اس میں وقت نہیں لوں گا, آتا ہوں مستقیماً امام کی ایک دعا ہے. اب امام, یعنی دیکھیے میں بچے سے کہوں بیٹا کہو ون, اپنے بچے کو سکھا رہا ہوں کہو ٹو, کہو الف, کہو بے, یعنی بچے کے لیے مقدور ہے نا کہ وہ سیکھ سکے, بول سکے. اگر پہلے ہی مرحلے پہ میں مثلا کہوں کہ بیٹا مستر حسین تاڑاڑ قسطنطنیہ, موٹے موٹے لفظ بولوں, بچہ نہیں سیکھ سکے گا. الفاظ وہ بولے جاتے ہیں کہ جو مقدور ہوں کلام کرنا ایک بچے کے لیے, جو ابھی سیکھ رہا ہے, جس نے ابھی بولنا شروع بھی نہیں کیا, آپ اسے سکھا رہے ہیں, اس کے امکان میں ہونا چاہیے. اگر آپ موٹے موٹے الفاظ سکھائیں, یا بچے سے کہیں تم جیسے 60 کلو کا وزن اٹھا لو, ایک سال کا بچہ ہے, آپ اسے 60 کلو کا وزن آپ کہیں, اصل ممکن نہیں ہے, عاقل نہیں ہے وہ انسان جو کہیں بچے سے. ائمہ یہ جو کہہ رہی ہے دعا کرو ایسا کر دے ایسا کر دے, یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ ہمارے لیے ممکن ہے ان کا حصول یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں ان کا حصول ممکن نہیں ہے, تو نعوذ باللہ امام کی دعا پہ حرف آئے گا کہ امام نے دعا کیوں تعلیم دی, امام نے ایک بیکار دعا دی ہے,
टाइम पास करने के लिए, चले जी आप शिया हैं, आपने कुछ करना तो है नहीं जमाने गैबत में, दूसरी कौम में सब कुछ करेंगे, आप बैठ के जो है ना सिर्फ आपस में एक दूसरे की टांगी खींचेगी, आप सिर्फ दुआएं पढ़ें रो रो कर, और कुछ नहीं करना है, टाइम पास करें आप। जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, तो कोई बच्चा आ जाता है तो क्या कहते हैं उसको, बगैर टिप्पे वाली बॉल देते हैं टाइम पास करने के लिए, वो चौका लगा देता है सब खुश होते हैं, वो छक्का लगा देता है सब खुश होते हैं। तो क्या खुदा टाइम पास कराना चाह रहा है हमसे, इमाम जमाना हमसे टाइम पास करें, बस ठीक है तुमने हासिल तो करना नहीं है, लिहाजा इनको रट्टाफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करते रहो। क्या वाकई ये अकीदा है हमारा इमाम की दुआ से मुताल्लिक? अगर ये है तो इंतहाई इंतहाई ज़ईफ़ अकीदा है, जिससे इमामत की इमामत पर हर्फ आता है। दोबारा दोहरा हूँ, इमाम ने जो दुआ दी है, क्या ये दुआ इसका हुसूल इन अल्फाज के ज़रिए से एक हकीकत तक हमें इमाम पहुँचाना चाहता है, क्या इन हकाइक तक रसाई हासिल करना हमारे लिए मुमकिन है? है, अगर है इसका मतलब हमने सही दुआ दी है, और अगर हम नहीं पहुंच रहे तो फिर हमें असर न मुतालिया करना चाहिए, देखना चाहिए कि हम क्यों नहीं पहुंच रहे। इमाम तो पहुंचवाना चाह रहा है, इमाम पहुंचाना चाह रहा है। मसलन आपने जो है वो ग्राउंड फ्लोर से 16वीं मंजिल 20वीं मंजिल पर जाना है, अब आपने 20वीं मंजिल के बटन दबाया लेकिन आप पहुंचे कहीं और, इसका मतलब कि लिफ्ट में खराबी है, सिस्टम में खराबी है, जो मंजिल आपकी मतलूबा है आप नहीं पहुंच रहे। इमाम पहुंचाना चाह रहा है, इमाम की जिम्मेदारी है कि वो पहुंचाए और पहुंचाएगा। अगर हम नहीं पहुंच रहे तो हमें देखना चाहिए हम क्यों नहीं पहुंच रहे, तवज्जो रखिएगा। तो यहां पे ये सवाल पैदा होता है कि आया ये मकदूर और मुमकिन है हमारे लिए इन हकायक तक पहुंचना? यकीनन मुमकिन है। यानी इमाम कह रहे हैं कि बेटा ये पढ़ो, ये कहो, ऐसा करो, ऐसा करो, यानी मुमकिन है। जब ये तो कह रहे हैं हर एक के लिए मुमकिन है, 14 साल के बच्चे के लिए भी मुमकिन है, 24 साल के नौजवान के लिए भी मुमकिन है, 44 साल के अधेड़ उम्र के लिए भी मुमकिन है, और 65 साल 64 साल के ज़ईफ इंसान के लिए भी मुमकिन है। सबके लिए मुमकिन है कि इमाम जिस चीज़ को पहचानवाना चाह रहा है, इमाम जिसकी मार्फत कराना चाह रहा है, या इमाम चाह रहा है कि इसको हासिल करने की कोशिश करो, वो हमारी ताकत व तवानाई में है। अगर हमारी ताकत व तवानाई से बाहर होता तो कभी इमाम हमें इसके पढ़ने का हुक्म ना देता। मिलके दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब पता चल गया इमाम जो दुआई कल्चर हमें देना चाह रहा है वो एक मकसद तक पहुंचाने के लिए है, और उसकी तलब और तड़प मेरे अंदर पैदा होनी चाहिए। मसलन अभी जो मैंने पानी पिया, मुमकिन है तलब मेरे अंदर मौजूद हो लेकिन तड़प ना हो। जब तक तड़प नहीं होगी आपके अंदर, तलब का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको भी प्यास लग रही होगी मुमकिन है, लेकिन तड़प नहीं है, क्योंकि अभी आपकी तड़प जो है वो उस नहज तक नहीं पहुँची कि आप खुद उठ के पानी पिए। इमाम ज़माना के लिए कहा गया जब तक लोगों में तलब और तड़प साथ पैदा ना होगी इमाम का ज़हूर नहीं होगा। तलब भी होनी चाहिए, तड़प भी होनी चाहिए, ताकि इमाम के वजूद को तस्लीम कर सकें। बहुत ज़री मुख्तार्ज कर रहा हूँ, तलब और तड़प हमें पैदा करनी है। उसके लिए इमाम ने कोई प्रोग्रामिंग की है? बिल्कुल की है। इमाम ने कहा दुआई कल्चर अपनाओ। दुआई कल्चर क्या है? ये दुआ जो हम तुम्हें देने से पढ़ो। आज मैं इमाम ज़माना की ही एक दुआ के चंद जुमले आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि इमाम क्या कहना चाहता है। इस ज़माने गैबत में इमाम अपने मुंतज़िर की कैसी तरबियत करना चाहता है, इमाम अपने नौजवानों को कैसे देखना चाहता है, इमाम अपने बुज़ुर्गों को कैसे देखना चाहते हैं, इमाम ख़वातीन और बच्चों को कैसे देखना चाहते हैं, इमाम क्या चाहता है कि तुम्हारी आंखें क्या देखें, तुम्हारे कान क्या सुने, तुम्हारी ज़बान क्या बोले, मजलिस सुनने वालों की क्या निशानियाँ हैं, मजलिस पढ़ने वाले उलमा की क्या अलामात हैं, ये इमाम ने सब कुछ बयान किया है। मिलके दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये दुआ है कि जिसे मुख्तलिफ दुआओं की किताबों में नकल किया गया है, और ये इमाम असर अलैहिस्सलाम की दुआ है। और इसमें सबसे पहली चीज़ जो इमाम तलब करते हैं और उसमें कहते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना, ए खुदा हमें रिज़्क़ दे। हम हमेशा रिस्क मादी सूरत में तलाश करते हैं, इंक्रीमेंट मिल जाए, बोनस लग जाए, तरक्की हो जाए, मनसब बढ़ जाए, पोस्ट आगे हो जाए, ये है, ये भी रिस्क है यकीनन। लेकिन रिस्क इसके अलावा भी है, जिसे रिवायात में बयान किया गया है। अहले बैत की मोहब्बत को भी रिस्क कहा गया है, खुदा की मारफत को भी रिस्क कहा गया है,
اچھی اولاد کو بھی رزق آ گیا ہے، نیک بیوی کو بھی رزق آ گیا ہے، انسان کے نیک اعمال کی توجہ اس میں باقیرے سے بھی رزق آ گیا ہے۔ رزق کے مختلف درجے بیان کیے گئے ہیں، ایک رزق ظاہری ہے، ہم اسے ہمیشہ وہی مراد لیتے ہیں، لیکن آئمہ نے اس کے لیے بھی دعا کی ہے اور کہا کہ نہیں، ایک اور رزق ہے جس کے لیے تمہیں توجہ کرنی چاہیے۔ اب امام کیا کہہ رہے ہیں، اللہم ارزقنا، اے خدا ہمیں رزق دے۔ اب امام رزق طلب کر رہا ہے، امام کیا کہنا چاہ رہا ہے، یعنی تم یہ صرف دعا کرو ہے میرے شیو، پھر وہی کہوں گا۔ کیا امام صرف معذرت کے ساتھ وہی رٹفیکیشن وہ ہم سے دہرانا چاہ رہے تھے، رٹو بیٹھ کے، اللہم ارزقنا توفیق عطا، اے خدا ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے، یا امام کہیں لے جانا چاہ رہا ہے، کسی منزل تک پہنچانا چاہ رہا ہے؟ یقیناً امام پہنچانا چاہ رہا ہے، اور ہماری طاقت و توانائی میں ہے کہ ہم ان جملوں کی حقیقت کو پا سکیں۔ میں پھر تاکید کر رہا ہوں کیونکہ ظریف نقطہ ہے، ہماری طاقت و توانائی میں ہے، میرے لیے مقدور ہے، ممکن ہے، بالکل ممکن ہے کہ میں امام کے ان جملوں کی حقیقت تک رسائی حاصل کر سکوں۔ اگر میں حقیقت تک رسائی حاصل نہ کر سکوں تو امام کی اس دعا کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، فیل ہو جائے گی۔ لہذا امام کہہ رہے ہیں کہ بیٹا سیکھو، بولو، جیسے میں کہہ رہا ہوں بچے کے لیے کہتے ہیں کہو بابا، کہو پانی، کہو روٹی، کوئی یہ الفاظ کہتے ہیں، بچے کے لیے ممکن ہے، جبھی تو بچہ بولتا ہے۔ امام ہمیں بلوانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں معرفت خدا کا درس دے رہا ہوں، معرفت خدا سکھا رہا ہوں کہ زندگی عصر غیبت میں کیسے گزارو۔ سب سے پہلی چیز جو منتظر کے لیے، مومن و عزادار کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ خدا سے رزق طلب کرے۔ اب رزق طلب کرے یعنی میں کہوں خدا بندہ رزق دے دے بس، نہیں، عملی طور پر پھر مجھے اس کی طرف پڑھنا بھی ہوگا۔ ایسا نہیں کہ دعا پڑھ کے میں رکھ دوں اور سارے مسئلے خدا کے لیے چھوڑ دوں، خدا تو حل کر لینا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم نے کہا اذهب انت و ربک، تم موسیٰ تم اور تمہارے بھائی جائیں، اور تم جو اذهب تم دونوں جاؤ اور جا کے لڑو، فقاتلا ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ معذرت کے ساتھ وہ بنی اسرائیل جو کام کر رہے تھے وہ آج ہم کر رہے ہیں کہ ہم سارے کام دعا کر کے خدا کے ذمہ ڈال دیتے ہیں، خدا اندر تو نے کرنا ہے، ہمارے ذمہ کوئی حرج نہیں ہے اور ہمیں کوئی فرض نہیں ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب امام کہے اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ، توفیق دے اطاعت کی، توجہ رکھیے گا، اطاعت کی توفیق دے۔ سب سے پہلی چیز جو امام اپنے منتظر کو سکھانا چاہ رہے ہیں، اے میرے انتظار کرنے والے شیعہ، ایک مومن، اے عزادار، تمہیں سب سے پہلی چیز جس کا رزق طلب کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ خدا کی اطاعت، امام کی اطاعت، معصومین کی اطاعت، اللہ کی، رسول کی اور معصومین کی اطاعت۔ لہذا اگر یہ رزق ہمیں مل جائے پہلے مرحلے پر کہ میں اللہ اور رسول اور معصومین کی اطاعت کے لیے اور خصوصاً امام عصر کی اطاعت کے لیے راضی ہو جاؤں اور تیار ہو جاؤں تو اس ساری مشکلات کا حل اسی میں موجود ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ توفیق دے مجھے کہ میں تیری اطاعت کا رزق حاصل کروں۔ بات ایسی بات ہے، ایک نوجوان کہتا خداوندہ مجھے توفیق دے کہ میں زیارات پہ جاؤں، خداوندہ مجھے پاس ہونے کی توفیق دے، میری جی بھی جو ہے وہ اچھی ہو جائے، میں ٹاپ کر جاؤں۔ خوب، کیا یہ نوجوان جو ایک مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے، خدا سے توفیق طلب کر رہا ہے، آپ کے خیال میں کیا اس کی دعا کافی ہے اس کے لیے کہ وہ کہے خداوندہ توفیق دے میں پاس ہو جاؤں، میری جی بھی اچھی ہو جائے، میں جی مثال کے طور پر میں اعلیٰ نمبر لے لوں، ٹاپ کر جاؤں؟ یقیناً نہیں۔ آپ کہیں گے بیٹا ٹھیک ہے، تمہاری آرزو اپنی جگہ بہت اچھی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ عمل کرنا پڑے گا۔ یہ ہے دعا کا کلچر جو بھوت ہمارے ذہنوں میں سوار کر دیا گیا ہے مولویوں نے، ناقص مولویوں نے، جاہل مولویوں نے، کہ دعا پڑھو، دعا پڑھ کے پتلی گلی سے گھر نکل جاؤ، اس کے بعد تمہیں دیکھنا ہی نہیں ہے تم نے کرنا کیا ہے۔ معذرت کے ساتھ پوری قوم کو ثواب کے چکر میں لگایا ہوا ہے کہ ثواب ثواب، وہ ٹھیک ہے ثواب ہے، لیکن اس کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے اطراف میں دعائیں ہوتی ہیں، دعائیں پڑھ کے لوگ ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے فرشتے غائب ہو جاتے ہیں۔ اصل دعاؤں کا کوئی عملی نتیجہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ یہ دعا کا کلچر جس کو اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہم حاصل کریں اور اس دعا کے کلچر کے تحت اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہم ارزقنا توفیق عطا، توفیق دے، یعنی مجھے سب سے پہلے جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہی کہ میں اللہ کی، رسول کی اور اہل بیت کی اطاعت کرو. امام کہہ رہے ہیں اگر ایک مومن کا مطمع نظر نصب العین صبح اٹھنے کے بعد یہ ہو جائے کہ آج میرا خدا مجھ سے ناراض تو نہیں ہے, میرا رسول مجھ سے ناراض تو نہیں ہے, میرا امام وقت مجھ سے ناراض تو نہیں ہے, یہ دیکھیں. آپ یقین کیجئے اگر یہ تین سوال انسان اٹھ کے روزانہ کرے اپنے آپ سے, خدا مجھ سے راضی ہے, آج جو میں پلاننگ کر رہا ہوں ٹو ڈو کی لسٹ جو میرے پاس موجود ہے, جی میرے موبائل میں ہے یا صفحے میں ہے یا ذہن میں ہے, جو مجھے کام کرنے ہیں, آیا خدا مجھ سے راضی ہے؟ آج میں جہاں جا رہا ہوں, آج جس سے ملنے جا رہا ہوں, آج جس سے میٹنگ ہے, آج جہاں فنکشن میں جاؤں گا, پارٹی میں جاؤں گا, دوستوں سے ملوں گا, امام راضی ہے اس سے یا نہیں؟ یہ تین سوال کرے, خود بخود دیکھیں گے کہ ہمارے کاموں کی اصلاح ہو جائے گی. پہلی چیز امام نے طلب کی, اللہم ارزقنا توفیق عطا. دوسری چیز جو امام نے طلب کی ہے وہ کیا؟ بعد المعصیہ. یعنی امام کہہ رہے ہیں ایک منتظر, ایک شیعہ, ایک عزادار, سب سے پہلے کیا کہے؟ خدا کی اطاعت. پھر کہا کہ ہاں اس خدا کی اطاعت تک تمہیں روکنے کے لیے شیطان اپنی پلاننگ کرے گا, وہ گناہ لے کے آئے گا, معصیت لے کے آئے گا, وہ طرح طرح کے دروازے تمہارے لیے کھولے گا. اب امام کیا کر رہے ہیں؟ وبعد المعصیت, اطاعت کی توفیق طلب کرو لیکن شیطان سے بچنے کے لیے بھی دروازہ بند کرو. میں نے عرض کیا تھا کسی موقع پہ نہج البلاغہ کی کلاس ہو رہی تھی, تو اس میں میں نے کہا کہ جب ہوا تیز چلتی ہے آندھی, تو آپ کو کھڑکی دروازے بند کرنے پڑتے ہیں, تو آپ کو دو قسم کی فورس اپلائی کرنی پڑتی ہے. ایک یہ کہ جو ہوا کا پریشر ہے, دباؤ ہے, اس کے اگینسٹ آپ کو ایک ایکشن کرنا پڑتا ہے, دروازہ بند کرنا پڑے گا. ظاہری بات ہے کہ جب ہوا تیزی سے اندر آ رہی ہے, اس پریشر کو روکنے کے لیے آپ کو دروازہ بند کرنا پڑے گا. اب آپ نے بند کیا, دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ دوسرا کام آپ نے دروازے کو لاک کرنا ہے, قفل لگانا ہے. یہ دو کام جب تک آپ نہیں کریں گے, آپ پریشر, جو ہوا کا پریشر ہے, اس کو نہیں توڑ سکتے. یہی کام ہمیں در حقیقت شیطان کے مقابلے میں کرنا ہے. ہمیں سب سے پہلے اس کے شیطانی حملوں کو روکنے کے لیے ایک پاور کی ضرورت ہے, ایک انرجی کی ضرورت ہے, ایک طاقت کی ضرورت ہے, جو قرآن و اہل بیت کے سائے میں ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. اور پھر اس دروازے کو شیطان پر بند کرنے کے بعد ہمیں اسے لاک کرنا ہے کہ دوبارہ یہاں سے شیطان نہ آئے. ہاں شیطان ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو وہ دروازے سے نہیں آتا, کسی اور دروازے سے گھوم کے آتا ہے, یہ ہماری توجہ ہونی چاہیے. اب امام کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں خدا تک پہنچنا ہے, تمہیں مجھ تک پہنچنا ہے, تمہیں نیک بننا ہے, تو اسلام میں شیطان بھی ہے. وہ بعد المعصیہ, معصیت سے دور رہو, گناہ سے دور. بعد یعنی دور, یعنی فاصلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ وہاں فنکشن میں جا کے دیکھیں گے اگر ایسا ہوا تو ٹھیک ہے. ہوتا کیا کہ معمولاً نوجوان بہک جاتے ہیں, پیر پھسل جاتا ہے, فلاں فنکشن میں جائیں گے تو جناب ایسا ہوگا ایسا ہوگا. خیر ایام اعظم میں تو ممکن نہیں ہے اس کی زیادہ مثال دینا, لیکن عام ایام میں یہ ہوتا ہے کہ انسان بہک جاتا ہے. امام کہہ رہے نہیں, سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو. اس کی مثال شہید محتری نے بہت خوبصورت سے دی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک جگہ وبائی مرض پھیل جائے, لوگ وبائی مرض میں مبتلا ہو جائیں, خوب سب سے یہ کہ آپ دور ہو جاتے ہیں, جناب میں اس کے قریب نہیں جا رہا. کیوں؟ کیونکہ مجھے بھی لگ جائے گی, ایک وبائی مرض مجھے بھی لگ جائے گا, اس کی بیماری مجھ میں بھی سرایت کر جائے گی. امام کہنا گناہ کو بھی ایسی ہی بیماری سمجھو, تم گناہ کے جتنے قریب جاؤ گے کیا ہوگا؟ یہ گناہ تمہیں سرائے. وہ بعد المعصیہ, اے خدا رزق دے ہمیں اطاعت کا, اور رزق دے ہمیں کس کا؟ گناہوں سے دور رہنے کا. یعنی یہ نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا. وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھو, دور کر کے رکھو. جتنا تم قریب جاؤ گے اتنا ہی زیادہ چانس ہے کہ تم اس گناہ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. دو چیزیں. تیسری چیز جو امام نے اس دور کے منتظر کے لیے کہ تم میں مجھ سے روحانی رابطہ مضبوط کرنا ہے, وہ رابطہ برقرار کرنا ہے. رابطہ, روحانی رابطہ. کیسے رابطہ؟ امام خود ایک ایک چیز کی تشریح کر رہا ہے, یعنی واقعا اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. امام عصر ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ امام عصر علیہ السلام ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ اب امام نے کہا تیسری چیز جو ضروری ہے تمہارے لیے وہ ہے نیت کی سچائی, صدق النیہ. تمہاری نیت سچی ہونی چاہیے. آپ یقین کریں کہ اگر یہ نیت سچی ہو جائے ہماری آدھی دنیا جنت بن جائے, ہمارے وعدے, ہمارے قول و قرار، سوشل ہمارے ایگریمنٹس، یہ سب ان میں کھوٹ ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ آؤں گا، انشاءاللہ ہماری یہاں کیا ہے معذرت کے ساتھ، جی بغل ہمارے دو انشاءاللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، تو کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ان اس میں تعالیٰ لگا دیا آپ نے. ہاں ٹھیک ہے، میں ٹرائی کروں گا، یعنی خدا حافظ معذرت کے ساتھ، یعنی دھوکہ معمولاً یہ ہاں ٹرائی کروں گا، آپ کو بھی پتا وہ نہیں آئے گا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، پھر بھی کہتے ہیں ٹرائی کروں گا. امام کہہ رہے تیسری چیز جس کی تمہیں ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ تمہاری نیت کی سچائی. اگر انسان نیت کے مرحلے میں پاک اور خالص ہو جائے، اس کا عمل بھی پاک و خالص ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ ائمہ نے نیت کو عمل کا بیج قرار دیا ہے. بیج اچھا ہوگا فصل اچھی ہوگی، بیج خراب ہوگا فصل خراب ہوگی. امام کہہ رہے ہیں یہ نیت جو تم کر رہے ہو، سوچ رہے ہو، دل میں آ رہا ہے کروں گا، جاؤں گا، دیکھوں گا، بولوں گا، امام کہہ رہا ہے یہ سب نیت ہے. اگر یہ خالص ہے، اگر یہ اچھی ہے تو اس کا عمل بھی اچھا ہوگا، اور اگر یہ بری ہے، اس میں کھوٹ ہے، تو اس کا نتیجہ بھی ہوگا. اب جتنی ہماری نیتیں ہوتی ہیں، یہ جو ہم بے برکتی دیکھ رہے ہیں، جو مصیبتیں دیکھ رہے ہیں، پرابلم دیکھ رہے ہیں، اسٹریس ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، نہ جانے نفسیاتی بیماریاں ہمارے اندر آ گئی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہماری نیت اچھی نہیں ہے. اور آپ کو ایک بہت ہی لطیف حدیث سناؤں، من حسنت نیتہ زید رزقہ. امام کہتے ہیں اگر تم اپنی نیت کو اچھا بنا لو تو خدا تمہارے رزق اور روزی میں اضافہ کر دے گا. اتنا کردار ہے نیت کا. ہم کتنے موقع پہ اپنی نیت کو ناخالص بنا دیتے ہیں. ہمارے پاس چانس ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کریں اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اہل بیت کے لیے، لیکن ہم اس کو کھوٹ اس میں ملا دیتے ہیں، اس میں ناخالصیت ایجاد کر دیتے ہیں، لہذا ہمیں مطلوبہ نتائج نہیں ملتے. امام کہہ رہے ہیں، معصوم کہہ رہا ہے، مولوی ملا شاعر ذاکر نہیں کہہ رہا، امام کہہ رہے ہیں تم اپنی نیت کو اچھا کرو، پاک کرو، خدا تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا نیت کو ہمیں اچھا کرنا چاہیے. میں کس نیت سے مجلس میں آ رہا ہوں؟ میں کس نیت سے ماتم کر رہا ہوں؟ میں کس نیت سے مثال کے طور پر سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ڈال رہا ہوں؟ میں کس نیت سے جو ہے وہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں؟ میں کس نیت سے کسی غریب کی مدد کر رہا ہوں؟ میں کس فکر و خیال کے تحت کوئی کام انجام دے رہا ہوں؟ حتیٰ میری اسٹڈی میں، میری پڑھائی میں، میری جاب میں، میری کالج لائف میں، میری یونیورسٹی لائف میں، جو کام میں کر رہا ہوں وہ سب میری نیت کتابیں ہیں. اور آپ چاہیں تو اس کو عبادت بنا سکتے ہیں. صرف نیت سے آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کالج جانا، آپ کا یونیورسٹی جانا، آپ کا ماں باپ کی خدمت کرنا، تمام کام آپ کی نیت کے ذریعے سے عبادت بن سکتے ہیں. اس لیے امام نے کہا وصدق النیت، صدق یعنی سچائی نیت میں ہونی چاہیے. اور چوتھی چیز جو امام نے بیان کی وہ ہے وہ عرفان الحرمہ. ایک اور چیز، چوتھی چیز جو ایک عزادار کو حاصل کرنی چاہیے وہ نالج ہے، علم ہے. لیکن کون سا علم؟ گوگل کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں سرچ کریں، ٹھیک ہے، انسان سرچ کر سکتا ہے، لیکن امام کہہ رہے ہیں جس چیز کا جاننا اے عزادار، اے منتظر میرے، تمہارے لازم و ضروری ہے، وہ ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ تم حلال و حرام کی نالج حاصل کرو. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جس کو فارسی میں کہتے ہیں راہ کو جاس، چاہ کو جاس، چاہ کنویں کو کہتے ہیں، راستہ نظر آئے، کنواں نظر آئے تمہیں، وہ عرفان، وہ اللہم ارزقنا، اے خدا رزق دے. اب امام ہمیں کہہ رہا ہے، یعنی ہمارے اختیار میں ہے، جبھی تو امام کہہ رہا پڑھو. پھر وہی بات، اگر میرے اختیار میں نہ ہوتی امام مجھ سے نہ کہتا. اب بس بیکار امام نہ کرواتا ہے نہ کرتا ہے. میرے اختیار میں تھا جبھی اللہ نے امام سے کہلوائے کہ کہو ان سے کہ یہ کریں، اور جبھی میں کر رہا ہوں. چوتھی چیز جس کا امام سوال کیا کہ ایک منتظر کو کیسا ہونا چاہیے، وہ عرفان الحرمہ، حرام چیزوں کی شناخت، کہ کون سی نظر حلال ہے، کون سی نظر حرام ہے. آیا یہ ویڈیو کلپ میرے سامنے آیا ہے، فنی کلپ ہے، آیا اس کو دیکھنا جائز ہے، ناجائز ہے؟ اس میں غیر مسلم عورت ہے جس کا لباس مناسب نہیں ہے، آیا اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھا. مولانا یہ تو کلپ ہے، یہ تو انٹرٹینمنٹ کے لیے، یہ تو ہنسی مذاق کے لیے،
اب یہ تو آخر میں پتہ چلے گا کہ انٹرٹینمنٹ یہاں ہو رہی ہے یا وہاں ہوگی، یہ تو آخر میں پتہ چلے گا. ہر چیز کو ہنسی مذاق میں نہ لیں. بچکانا زندگی بسر کرنے کے لیے اہل بیت نے نہیں کہا ہے کہ جہاں ہر چیز حلال ہو جاتی بچوں کے لیے، ان کو سمجھ نہیں ہوتی. ماشاءاللہ سے ہم عاقل ہیں، بالغ ہیں، اہل بیت کا دیا ہوا ہمارے پاس علم موجود ہے الحمدللہ. علماء فقہ کی کوشش ہے، عزاداری ہے، علماء ہیں، ذاکرین ہیں، ان کی کوششوں سے آج دین ہم تک پہنچا ہے. تو یہ نالج حاصل کرنے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے. امام کہہ رہے ایک منتظر کی ذمہ داری ہے، یعنی گویا امام اپنے ایک ایک شیعہ کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے ہلا رہے ہیں. دعا پڑھی تھی یہ امام کو یاد کیا تھا. میں اکثر پوچھتا ہوں نوجوانوں سے، تم کتنا وقت دیتے ہو اپنے امام کو روزانہ؟ آپ یقین کیجئے کسی نے کہا شاید 2 منٹ، کسی نے کہا کہ 3 منٹ، کسی نے کہا 1 منٹ، کسی نے کہا وقت نہیں ملتا امام کو یاد کرنے کا، کسی نے کہا بس وہ جو زیارت پڑھتے ہیں نماز کے بعد بس وہی وقت دیتے امام کو. آیا واقعاً یہ انصاف ہے؟ آیا واقعاً یہ امام دوستی ہے؟ آیا واقعاً یہ امام سے قرب و محبت کی نشانی ہے کہ پورے 24 گھنٹے گزر جائیں اور میں اپنے امام وقت کو یاد نہ کروں؟ یہ سوال ہم سب کو کرنا چاہیے، میری زندگی میں امام کتنے؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے راوی نے پوچھا، کہ مولا بتائیے کہ آپ کے دل میں میری کتنی محبت ہے؟ بڑے پتے کا سوال تھا، آپ کے دل میں میری کتنی محبت ہے؟ اور یہ سوال ہم سب کا ہے. یعنی ہم اگر آج امام حسین آ جائیں اور ہم پوچھیں مولا بتائیے آپ کے دل میں میری کتنی، میں آپ کا عزادار ہوں، امام زمانہ بتائیے آپ کے دل میں میری کتنی محبت ہے، عرف عام میں مولا آپ کے دل میں میری کیا ویلیو ہے؟ ہر شخص جاننا چاہے گا، نہیں چاہنا چاہے، بھائی میں اتنی خدمت کرتا ہوں امام حسین کی، عزاداری کی، امام زمانہ کی، ویلیو جانوں. امام رضا نے ایک فارمولہ دیا، امام رضا نے کہا کہ یہ فارمولہ تم رکھ کے دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا. امام رضا نے فرمایا جتنی ویلیو، آسان زبان میں بیان کر رہا ہوں، جتنی ویلیو تم مجھے دیتے ہو اتنی ہی ویلیو میں تمہیں دیتا ہوں. جتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو اتنا ہی امام بھی اپنے چاہنے والے سے محبت کرتا ہے. توجہ رکھیے گا، یعنی واقعاً یہ حدیث ہلا دینے والی ہے، واقعاً ہلا دینے والی ہے کہ انسان متوجہ ہو کہ میں امام سے کتنی محبت کرتا ہوں. آیا صرف وہی جو زیارت السلام علیہ امام علیہ صرف الزمان، یا صاحب علیہ صرف الزمان، یا امام علیہ صرف الجان، یا خلیفۃ الرحمن، صرف یہی بس اتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ یعنی جس کی وجہ سے آج مجھے رزق مل رہا ہے، میری حیات وابستہ ہے، میں جی رہا ہوں، میں دشمنوں سے دور ہوں، میں بھول جاتا ہوں امام کو، امام مجھے نہیں بھولتا، اللہ اکبر، امام فراموش نہیں کرتا، امام کی لسٹ سے میرا نام کہیں پر جو ہے ڈیلیٹ نہیں ہوتا. امام کہہ رہے ہیں ان ولا ناسین لذکرکم، ہم تمہارا ذکر نہیں بھولتے. امام کہہ رہا ہے، امام ایک ایک شیعہ کو یاد رکھتا ہے، توجہ رکھیے گا، ایک ایک شیعہ کو یاد رکھے گا امام. کیا یہ واقعی امام دوستی ہے؟ کیا جو ہم الاجل اجل کہہ رہے ہیں عزیزان گرامی، کس طریقے سے ہم امام کا سامنا کریں؟ امام کہہ رہے ہیں ایک نالج حاصل کرو، وہ نالج کیا ہے؟ حرام کی، حرام کا. اور اسی لیے علماء اخلاق نے فرمایا کہ حرام کاموں کی شناخت کا علم حاصل کرنا واجبات کی ادائیگی سے پہلے ہے. پہلے دیکھو کہ حرام کیا ہے، خود بخود تم بچو گے، خود بخود یہ نجاست کا راستہ صاف ہوگا اور نیکی کا راستہ بنتا چلا جائے گا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اور آخری نقطہ عرض کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں، پانچواں نقطہ جو امام نے فرمایا، وَأَكْرِمْنَا بِالْهُدَى وَالْاِسْتَقَامَةِ. پہلی چیز کیا ہے؟ اطاعت کی توفیق. دوسری چیز کیا ہے؟ گناہ اور معصیت سے دوری کی توفیق. تیسری چیز امام نے طلب کی ہے نیت کو پاک کرنے کی توفیق دے. چوتھی چیز عرفان الحرمہ کی توفیق، یعنی حرام چیزوں کی شناخت حاصل کروں. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ توفیق دے ہمیں اکرمنا بالہدیٰ والاستقامہ. اکرمنا یعنی عزت دے خدا، ظاہری نہیں حقیقی عزت دے. وہ اکرمنا
بالہدا ہدایت کے ذریعے سے. یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں اصل عزت وہ ہے جو ہدایت الہی کے ذریعے سے, وہ ہدایت جو اللہ رسول اور علی اور اولاد علی کے ذریعے سے تم تک پہنچے گی, اس ہدایت کے ذریعے سے اصل عزت ملے. العزت للہ وللرسول وللمؤمنین, کہ اللہ کے لیے عزت ہے, رسول کے لیے اور صاحبان ایمان کے لیے عزت ہے. وہ اکرمنا یعنی ہمیں مکرم کر, ہمیں عزت دے, بالہدا ہدایت کے ذریعے سے. اور امام کا ایک اور چیز ضروری ہدایت کے ساتھ, وہ کیا ہے؟ والاستقامہ, ڈٹ جانا راہ حق پر. ڈٹ جاؤ گے تو تمہیں عزت ملے گی, بفر جاؤ گے, ٹوٹ جاؤ گے, بکھر جاؤ گے, عزت نہیں ملے گی. آج آپ دنیا میں دیکھیں کون سی قومیں ہیں جو عزت کے ساتھ کھڑی ہیں, استقامت کے ساتھ کھڑی ہیں. آج آپ دیکھیں گے چھوٹا سا ملک یمن کس عزت کے ساتھ کھڑا ہے. یہ دنیا کے فرعون ٹیکنالوجی لے کر, طیارے لے کر, مشینریاں لے کر, بارود لے کر, گولے لے کر, افرادی طاقت لے کر ایک ملک پہ حملہ کرتے ہیں, چار سال میں اس کا کچھ نہیں کر سکتے. استقامت ضروری ہے عزیز گرامی. یمن کے عوام کو دیکھیں, استقامت ضروری ہے. فلسطین کے عوام کو استقامت ضروری ہے. اور اس وقت جو اس وقت حالات ہیں عراق کے, یہ عراق کو سزا دی جا رہی ہے مرجعیت کے سائے میں متحد ہونے کی. توجہ رکھیے گا, یہ آج لوگ انالائز کر رہے ہیں کہ یہ سادے سے مظاہرے ہیں جہاں پر لوگ اپنی جاب کے لیے شور کر رہے ہیں. یقیناً ایسا ہی ہے, شروعات یہاں سے ہیں, لیکن ہمیشہ ان میں منافقوں کو ڈھونڈا جاتا ہے, زرخرید غلاموں کو دیکھا جاتا ہے, پھر ان کو جو ہے وہ اپنا نمائندہ بنا کر ان کے ذریعے سے کام کیا جاتا ہے. آج آپ دیکھیں کون سے ملک ہیں کہ اخبارات ہیں جو ان مظاہروں کی پشت پناہی کر رہے ہیں. جو حضرت انٹرنیٹ سے وابستہ ہیں وہ خوبی جانتے ہیں وہ کون سی طاقتیں ہیں. تو آج عراق کو جس چیز کی سزا دی جا رہی ہے وہ مرجعیت کے نظام کے تحت متحد ہونے کی. یہی مرجعیت تھی کہ جس نے عراق کی حفاظت کے لیے, داعش کے خاتمے کے لیے حشد الشعبی یعنی عوامی فورس بنائی, جس میں علماء بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, زاکرین بھی ہیں, نوخان بھی ہیں, ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں, ان کو ٹریننگ دی گئی اور وہ جا رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں. عراق کو مرجعیت نے در حقیقت بچایا ہے, اس کام کی وجہ سے اس کو سزا دینی ہے. لہذا آئے دن مسلسل لگے ہوئے ہیں, استقامت ضروری ہے. یہاں پہ اگر واقع عراقی عوام کی بصیرت ہوگی وہ استقامت کے ذریعے سے اس منجدار سے اپنی کشتی نکال لے گی. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ مرجعیت کے ہاتھوں کو مضبوط کیا جائے آیت اللہ سیف ثانی کے, تاکہ جو عراق کی صورتحال ہے عراق اس سے باہر آ سکے. مل کے درود بھیجی محمد و آل محمد. وہ اکرم نہ بالہدا, ہدایت ملے گی تو عزت ملے گی. والاستقامہ, دوسری چیز کیا ہے؟ یعنی دو چیزیں ہیں عزت کے لیے, ایک ہدایت اور ایک استقامت. ہدایت ہو لیکن استقامت نہ ہو کوئی فائدہ نہیں. امام کہہ رہے ہیں دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جہاں پر ہم نے استقامت دکھائی, ہم ڈٹے, ہم متحد رہے, ہمیں کامیابی ملی. پاکستان میں بھی آپ دیکھیں جہاں ہم متحد ہوئے ہمیں کامیابی, جہاں متفرق ہوئے وہاں پہ ناکامی ہمارا مقدر بنی. بس آپ کی زحمت کو تمام کیا. امام زمانہ ایک منتظر سے یہ چاہ رہا ہے, پوری دعا ہے لیکن ان میں سے پانچ فقرے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے, کہ امام در حقیقت چاہتا ہے میرا شیعہ ایسا ہو, میرا منتظر ان صفات کا مالک ہو. جب میں چاہتا ہوں میرا امام میری دعا سنے, میری دعا پر لبیک کہے, میری دعا کے لیے آمین کہے, تو کیا امام کی ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ کیا امام کا ہم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے. وہ کیا ہے؟ وہ امام اس دعا میں فرما رہے ہیں کہ اس دعا کے کلچر کو اڈاپٹ کرو, اس دعا کے کلچر کے تحت زندگی بسر کرو. اس میں ہم تمہارے لیے رمز و رموز اور اسرار دے رہے ہیں جو تمہاری زندگی کو گل و گلزار بنا سکتے ہیں. آپ نے توجہ کی, یہ پانچ نکات جو میں نے عرض کیے یہ صرف سادے سے جملے نہیں ہیں دعا کے, بوڑھوں کی طرح ہمیں رٹ لینا ہے اور گھر چلے جانا ہے, بلکہ نہیں, ان پر اپنی زندگی گزارنی ہے, ان کو لائن آف ایکشن قرار دینا ہے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنی. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. امام کا انتظار کر رہا ہے, اس کے لیے میں نے کہا طلب بھی اور تڑپ بھی. طلب کافی نہیں ہے, تڑپ ہونی چاہیے. تڑپ کے لیے خود امام سے دعا کریں کہ خدا میرے امام کی تڑپ مجھ میں پیدا کر دے. امام نے کئی دعائیں دی ہیں اس عصر غیبت کے لیے. یہ دعا پڑھو, اس سے کیا ہے, تمہارے اندر امام کی تڑپ پیدا ہوگی. طلب تو ہے, تڑپ پیدا ہوگی. ایک دعا میں سے بتا رہا ہوں, وہ کیا ہے, جو دعائے ندبہ کے نام سے. آخری رکعت عرض کروں اور مصائب کی طرف آ جاؤں. ہمیں کتنی تڑپ ہے امام کی. ہم سب کا عقیدہ ہے امام جمعے کے دن ظہور فرمائیں گے. سب کا عقیدہ ہے فجر کے بعد امام حتیم سے خانہ کعبہ کے دروازے اور حجرِ اسود کے درمیان جو حصہ ہے وہاں پہ ٹیک لگا کے کہیں گے کہ انا المہدی, میں مہدی ہوں اور میرا ظہور ہو گیا. جو سچے ہوں گے, جو امام کے عاشق ہوں گے, جن میں طلب بھی ہوگی اور تڑپ بھی ہوگی, وہ امام کی خدمت پہنچ جائیں گے. اور پھر وہاں سے لشکر نکلے گا, پوری تفصیل ہے کہاں کہاں جائے گا. ہمیں یقین ہے کہ امام جمعے کے دن آئیں گے, ہمیں یقین ہے امام کی صدا آئے گی. سوال میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی ہے, ہم اس کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے گزشتہ جمعے نماز فجر وقت پہ پڑھی ہو اور نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب اس نیت سے بیٹھے ہوں کہ میرے امام کی صدا آنے والی ہے. واقعی یہ میرے لیے بھی بہت سخت ہے, میرے لیے بھی بہت سخت ہے اس حقیقت کو قبول کرنا کہ میں نماز فجر کے بعد اس نیت سے بیٹھوں. کیا اتنا بھی وقت نہیں دے سکتے؟ ارے مولانا آپ کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں کہ امام آئیں گے تو اطلاع ہو جائے گی, سب کے واٹس اپ میں اطلاع آ جائے گی. جی نہیں, تڑپ پیدا کر رہی, تڑپ نہیں ہمارے اندر. طلب تو ہو سکتی ہے, تڑپ نہیں ہے. ہم اسے کتنے افراد ہیں جو اس نیت سے جاگتے ہوں کہ شاید اس جمعے آ جائے. ارے مولانا ابھی تو اتنی لسٹ باقی ہے علائم ظہور کی, علامتیں باقی ہیں. یہ سب بہانے ہیں کہ جو ہم امام کے لیے تراش رہے ہیں, جن کی کوئی سند نہیں ہے, جن کا کوئی اثر نہیں ہے, اور یہ سب اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. بس آج جانے کے رامی امام کے لیے تیاری کرے. امام کہہ رہے میرے منتظر کو ان صفات کا حامل ہونا چاہیے. اور ایک اگر طلب بڑھانی ہے اور تڑپ بڑھانی ہے تو مجلس حسین علیہ السلام میں آنا ہوگا, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ حسین اور آل حسین پہ ظلم ہوا ہے. تو پھر وہ ہستی جو عالمی حکومت قائم کرے گی, جو زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گی, اس کے لیے کیا کہا ہے, وہ منتقم خون حسین ابن علی ہے, وہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے والا. اگر واقعاً چاہتے ہیں کہ دل میں امام زمانہ کی طلب کے ساتھ تڑپ بڑھ جائے تو پھر فرش عذاب پہ آ جائے. ہو نہیں سکتا کوئی شخص فرش عذاب پہ آئے, امام حسین اور ان کے اہل بیت کے مصائب پہ گریہ کرے اور اس کے دل میں منتقم خون حسین کی تڑپ پیدا نہ ہو. ممکن نہیں ہے, اصل ناممکن ہے کوئی شخص مجلس میں اور عاشق امام زمانہ نہ بنے. ممکن نہیں ہے کوئی فرش عذاب پہ آئے اہل بیت کی مودت و محبت کے ساتھ اور امام کے لیے کام کرنے کا جذبہ اس میں پیدا نہ ہو. ممکن نہیں ہے, ہو نہیں سکتا کہ ایک عاشق حسین اور عاشق امام زمانہ نہ ہو, ایک عاشق کربلا ہو اور عاشق ظہور امام زمانہ نہ ہو. ممکن نہیں ہے زندہ نکلے. بس ایک وسیلہ یہ ہے کہ مجلس حسین میں آ جائیں اور اس فرش عزا پہ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں کہ امام حسین میں آپ کے اس فرزند کا انتظار کر رہا ہوں جو آپ کے خون کا انتقام لینے والا ہے. روز عاشورہ کہ جو آداب بیان کیے گئے ہیں وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. شرٹ ان کی ہوئی ہوگی, ہم نے دھوپ کا چشمہ لگایا ہوا ہوگا, پی کیپ پہنی ہوئی ہوگی, ہاتھ میں موبائل ہوگا, جوگر شوز ہوں گے. کیا ایسے تعزیت پیش کی جاتی ہے؟ یہ تعزیت کا حلیہ ہوتا ہے. آج ہماری اقدار تبدیل ہو رہی ہیں, آپ دیکھیں. کہا سوگ کی فضا بناؤ, سوگ کی حالت بناؤ, آسین الٹو, گریبان کھولو, یہ احکام بیان کیے گئے ہیں. ہم شرٹ ان کر کے ایسا لگ رہا ہے جیسے آفس کے لیے جا رہے ہوں, اور پھر سیلفیاں اور پھر تصویریں اور پھر ساری چیزیں. توجہ کیجیے گا, یعنی واقعی سوگ احساس ہو کہ آج ہمارا امام شہید ہوا ہے. میری اپنی زندگی میں تقریباً 30 سال مجھے مجلس پڑھتے ہوئے ہو گئے, اس 30 سال میں دو مرتبہ کسی نے آ کر مجھے روز عاشورہ یا شب عاشورہ امام کی تعزیت پیش کی ہے. احادیث کا خلاصہ یہ کہ ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرو. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم, خدا میرے اور تمہارے اس غم کو زیادہ کرے. وجعلنا و ایاکم, اور مجھے تمہیں اس امام کے ساتھ قرار دے جو خون حسین کا بدلہ لینے والا ہے. یعنی یہ تعزیت کے الفاظ کہ قتل حسین کی شہادت حسین کی تعزیت پیش کرو. ہمارا کوئی مرتا گلے لگاتے نہیں لگاتے, ہمارا امام شہید ہو جاتا ہے. پوری زندگی میں اس مجلس کی 30 سال زندگی میں صرف دو, ایک نوجوان نے کھوکھرا پار میں 3 سال پہلے, اور اس سال روز عاشور ملتان میں ایک مومن نے گلے لگا کے مجھے تعزیت پیش کی ہے. توجہ کیجیے گا, اپنا غم تو سمجھے امام حسین کے غم کو, توجہ کیجیے گا. لہذا ممکن نہیں کوئی فرش حسین پر آئے اور امام زمانہ کا سپاہی نہ بنے. بس آج چاہتا ہوں کہ کچھ ان مصائب کا تذکرہ کروں جو شام میں گزری ہے. امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا اتنے مصائب آپ پر پڑے, اتنی منزلیں دیکھیں, سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ اس کے ذہن میں امام کا وہ فقرہ تھا جب مختار چنچر کے بدلے لے رہا تھا تو امام نے کیا پوچھا تھا, ہرمولا کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر, کسی نے پوچھا آپ نے قاتل حسین کا نہیں پوچھا, علی اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا, چچا عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا, یہ علی اصغر کے قاتل کا کیوں پوچھا ہے؟ امام نے کہا ہرمولا نے وہ تیر مارا ہے جو ہم اہل بیت کے قلب سے آج تک نکل نہیں سکا. علماء نے کہا کہ حسین کی مظلومیت کی سند اگر کوئی ہے تو وہ شہادت علی اصغر ہے. 6 ماہ کے بچے کا بھوکا پیاسا شہید ہو جانا, یہ حسین کی مظلومیت کی سند ہے. شاید پوچھنے والا پوچھنا چاہتا تھا شاید اس وقت کو یاد کریں جب علی اکبر کے برچی لکھی ہوگی, اس وقت کو یاد کریں کہ جب عباس کے شانے جدا ہوئے ہوں گے, اس وقت کو یاد کریں جب میرا مولا عزیز سے زمین پہ آیا ہے. ایک دفعہ امام نے سر کو جھکایا اور کہا شام اشام اشام. یہ شام کے مصائب میں ایسی کون سی خاص بات تھی کہ امام سر جھکا کے روتا تھا؟ اللہ اکبر. شاید جب پہلی دفعہ شام کہا گیا ہو تو امام کی نظروں میں وہ منظر ہو کہ یزید تخت نشین ہے اور تشت میں سر حسین رکھا ہے, وہ چھڑی سے بے ادبی کر رہا ہے. اور جب دوسری دفعہ شام کہا ہو تو زینب ام کلثوم کی بے ردائی یاد آئی ہو کہ کئی گھنٹے تک انہیں دربار سے باہر کھڑا رکھا گیا, انہیں بازاروں میں پھرایا گیا. اور تیسری مرتبہ جب شام کا ہو تو شاید میرے مولا کی نگاہوں میں ایک چھوٹا سا جنازہ ہو زندان شام کی تاریکی میں کہ جسے یاد کر کے سید سجاد اکثر رویا کرتے تھے. اشام اشام اشام. کسی نے کہا مولا یہ بتائیے کہ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے تو پھر یہ گریہ کس بات کا؟ امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. پہلی بات یہ کہ یعقوب کے 12 فرزند تھے, 12 فرزندوں میں سے ایک فرزند نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا تو فراق یوسف میں یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ارے جس کے 18 جوانوں کے ایک دن میں قتل کر دیا جائے. پھر امام نے کہا ہاں شہادت ہمارا ورثہ ہے مگر یہ تو بتا انصاف سے کام لے کہ نبی زادیوں کی بے ردائی کے ساتھ بازار و دربار میں جانا. 25 سال امام نے گریہ کیا, زیدہ نے گرامی, کئی برس امام نے گریہ کیا. پانی لایا جاتا امام گریہ کرتے, کھانا لایا جاتا امام گریہ کر رہے ہیں. عزتارو اس طریقے سے کربلا کو زندہ رکھا ہے. بس آخری روایت عرض کروں جناب سکینہ کی کہ شب آخر جناب سکینہ نے دیکھا بابا کا نام لے کے خواب میں. ایک دفعہ بیدار ہو گئی بچی. سید سجاد اس پورے سفر میں بڑی منزلوں سے گزرے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کے گھر میں اگر چھوٹی بہنیں ہوں گی تو چھوٹی بہنوں کا مان بڑے بھائی ہوا کرتے ہیں. انہیں کوئی بھی حاجت ہوتی ہے بڑے بھائیوں سے کہتے ہیں, بڑے بھائی اپنی بہنوں کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں.
اس پورے سفر میں توجہ کیجئے، جب سکینہ چلتے چلتے تھک جاتی تھی تو سید سجاد کے پاس آتی تھی، بھیا مجھ سے اب چلا نہیں جاتا، مجھے اپنی گود میں لے لو. اللہ اکبر. سید سجاد گود میں لیتے تھے مگر پھر اتار دیتے تھے. کسی نے پوچھا مولا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ یہ جو اسلحہ، یہ جو لوہا ہے اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ بچی برداشت نہیں کر سکتی. اجرکم اللہ. ایک منزل پر کسی نے جناب سکینہ کا کوزہ آب دیا، جناب سکینہ نے کوزہ آب لیا، سید سجاد کے پاس آئیں اور کوزہ آب کے پانی کو سید سجاد کی گردن پر ڈالنے لگی. اجرکم اللہ. جناب زینب نے پوچھا بیٹا پانی تو پیا جاتا ہے، یہ گردن پہ کیوں ڈال رہی ہو؟ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں، بھائی کے گلے میں جو توک خاردار ہے وہ دھوپ کی شدت سے اتنا گرم ہو جاتا ہے میرے بھائی کا گلا جلنے لگتا ہے. کئی موقع پر جناب سکینہ کے جب تازیانے لگتے تھے بھائی سے آ کے لپٹ جاتی تھی، بھیا اب مجھ میں تازیانے سہنے کی طاقت نہیں ہے. سید سجاد سپر بن جاتے تھے جناب سکینہ کی، اور سکینہ کے حصے کے تازیے بھی خود کھا لیتے تھے. یہ بھائی اور بہن کی محبت ہے. بس عزاداروں، آخر میں کیا ہوا؟ سر حسین آئے. مختصر کر رہا ہوں، جناب سکینہ نے سر حسین کو گود میں لیا اور لینے کے بعد دو زانو ہو کے بیٹھ گئی. اب ذرا تصور کیجئے گا ایک بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے کیسا فعل انجام دیتا ہے. جب بھی سکینہ اور حسین کا آمنا سامنا ہوتا، حسین ہاتھوں کو پھیلاتے اور سکینہ کو گود میں لے لیتے. جیسے ہی سر حسین تشت میں آیا، سامنے سے پردہ ہٹا، سکینہ نے اپنے ہاتھوں کو کھول دیا، میرا بابا مجھے لے لے گا. مگر دو لمحے کے بعد سکینہ کو احساس ہو گیا بابا کے ہاتھ نہیں ہیں. یہ کہہ کے سکینہ نے سر حسین کو تشت سے اٹھا لیے، بابا کیا ہوا، تیرے ہاتھ نہیں ہے؟ سکینہ کے ہاتھ تو ہیں بابا، ہمیشہ تیرے سینے پہ سوئی ہوں، بابا آج تجھے اپنے سینے پہ سلاؤں گی. یہ کہہ کے جناب سکینہ دو زانو ہو کے بیٹھ گئی. اب جناب سکینہ نے اپنے ہاتھ کی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو حسین کی زلفوں میں پھیرنا شروع کیا. اللہ اکبر. بابا وہ کون ہے کہ جس نے تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگین کیا؟ اس کے بعد جب سکینہ کی نگاہ کٹی ہوئی رگوں پہ پڑی، بابا وہ کون ہے کہ جس نے تجھے پیازا شہید کیا؟ اور اس کے بعد کہا، بابا وہ کون ہے کہ جس نے مجھے کم سنی میں یتیم کیا؟ اور پھر بچوں کی عادت ہوتی ہے اگر کوئی زخم لگ جائے تو پھر وہ آپ کے ہاتھ کو زخم پہ لگ کے بتاتے ہیں، یہاں ہمیں چوٹ لگی ہے. سکینہ کے تماچے لگ چکے ہیں، سکینہ کا سر زخمی ہے، سکینہ کا دامن جل چکا ہے، سکینہ کی بالیاں چھینی جا چکی ہیں. سکینہ محسوس کروانا چاہتی ہے حسین کو مگر حسین کے ہاتھ نہیں ہیں. ایک دفعہ سکینہ نے اپنے رخسار کو رخسار حسین پہ رکھ دیا، بابا جن گالوں پہ تم پیار کیا کرتے تھے بابا ان پہ تماچے لگائے گئے، بابا جو بال تم نے پہنائی تھی بابا وہ ظالموں نے چھین لی، بابا جو سر پہ چادر پہنائی تھی بابا وہ ظالموں نے لوٹ لی. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ بچی کی آواز آنی بند ہو گئی. سید سجاد سمجھے بچی آرام کر کے سو گئی ہے. ایک دفعہ سر حسین کو لینا چاہتے ہیں، سر حسین گو سے اٹھا لیا، ارے سکینہ کا بدن ڈھلک گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے سکینہ کو کس عالم میں دفنا آیا مجھے نہیں پتا. بس عزدارو آخری روایت عرض کروں، جب در زندہ کھل گیا، ایک دفعہ مادر سکینہ آئی، کہا بیٹا سکینہ بڑا ارما تھا در زندہ کھلنے کا، بیٹا در زندہ کھل گیا، بیٹا رہائی مل گئی، بیٹا ہم اپنے وطن جا رہے ہیں. جناب زینب نے دیکھا کہ مادر سکینہ اس طریقے سے لپٹی ہوئی ہیں قبر سکینہ سے جیسے کسی بچی کو گود میں اٹھایا ہوا ہو. شام کی عورتیں کھڑی تھیں، کہا شام کی عورتوں ارے رات کی تاریکی میں آنا، ایک ایک شمع روشن کر دینا، میری بچی کا دل بڑا گھبراتا. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وصی عالم الذین غلام ایبن قلبین قلبن بار اللہ، ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناس کو ہماری بخشش اور ہماری معرفت میں اضافے کا باعث قرار دے، ہمیں امام زمان کی منشا و مرضی کے مطابق اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ملت عراق کی مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما، علماء و فقہا کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سر پر قائم دائم فرما،
خداوندہ جو جو متمنی ہیں اربعین کی زیارت کے، ان کی جو مشکلات ہیں بحق ہے، مصائب حضرت سید سجاد ان کی تمام مشکلات کو دور فرما، اور جتنے بھی عزادار خواہش رکھتے ہیں خداوندہ ان کو توفیق دے، سال اربعین کی زیارت سے مشرف ہو سکیں، خداوندہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔